یوسف علیہ السلام اس موقع پر جبکہ ان کے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً تو نے عطا کی مجھے بادشاہت میں سے، تو نے مجھے حکومت عطا کی، اس عہدے پر پہنچایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے ہی مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، خواب کی تعبیر کا علم دیا. گویا حکومت ہو یا علم، سب کا ماخذ و مستر اور منبع اللہ کی ذات کو قرار دیتے ہیں کہ یا رب یہ سارے تیرے ہی انعامات ہیں، تو نے ہی مجھ پر یہ احسان کیے ہیں. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، کسی اور پر نہیں، صرف تجھی پہ بھروسہ ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیری ہی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. کس قدر اللہ کی عظمت کے احساس میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو شخص اللہ کی عظمت کا احساس دل میں رکھتا ہے، اس کے اندر ذاتی عظمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. اور یہی اصل بندگی ہے، اور اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے کہ انسان کے پاس دین اور دنیا دونوں کا انتہائی مقام ہو اور پھر وہ اتنا ہمبل. وہ یہ نہیں کہتے میرے تقوی اور میرے صبر کی وجہ سے جو کچھ مجھے ملا، کہتے ہیں رب قد آتیتنی، یقیناً تو ہی دینے والا ہے، تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے. ایک طرف ملک اور دوسری طرف علم. یعنی کوئی شخص، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حکومت ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، بعض کے پاس علم ہوتا حکومت نہیں ہوتی. دنیا میں بہت چند لوگ ایسے گزرے ہیں، ریئر، کہ جن کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں دی بیک وقت، ایک طرف اقتدار و اختیار اور دوسری طرف علم. اور علم بھی صرف ظاہری سطحی وقتی نہیں، یا کوئی ڈگری کا ٹکڑا نہیں جو کسی دیوار پہ لٹکا ہوا ہو، بلکہ معاملات کی حقیقت تک پہنچنے کا علم. اور اس موقع پر جب سب کچھ ان کے پاس ہے تو ان کی نظر کس چیز پہ لگی ہوئی ہے؟ اپنے رب پر. فاطر السماوات والارض، نہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں حکومت پر اور نہ میں کرتا ہوں بھروسہ علم پر، نہ اس قوت پر نہ اس قوت پر، دونوں میں ہی پاور ہے نا، انتہائی پاور ہے، علم میں بھی پاور ہے اور حکومت میں بھی پاور ہے. میں اس میں سے کسی بھی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، میرا بھروسہ تجھی پر ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما، اور میری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کہ اسلام کی حالت میں موت آئے. یہ نہیں کہا کہ اب میں چونکہ اتنا قابل اور کامل ہو چکا ہوں لہذا اب تو میں اسی طریقے پر رہوں گا اور یہ سب کچھ میرا ہی ہے. نہیں، مرتے دم تک مسلم رہوں، اسی حال میں جان دوں، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. انبیاء، شہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت قریب تھا تو آپ اپنی انگلی اوپر اٹھاتے اور یہ دعا فرماتے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، تین بار آپ نے فرمایا، اے اللہ اعلی رفیقوں کے ساتھ. جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا زندگی اور موت کے بیچ میں، تو آپ نے اعلی رفیقوں کا انتخاب کیا کہ جہاں وہ پہلے نیک لوگ جا چکے ہیں مجھے بھی انہی کے ساتھ ملا دے. حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھی دوستی، اچھی کمپنی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فائدہ مند ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کو ہر وہ چیز ملی جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے، جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، امیجن کر سکتا ہے. ہم میں سے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ہر چیز ہے ان کے پاس، بیوٹی، پاور، اور اب فیملی، حکمت، دولت، اور اتنی بڑی کنگڈم پر کنٹرول کہ ہر بات ان کے مشورے سے ہو رہی ہے، لیکن ان کی نظریں کہیں اور ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو انسان کی اصل کامیابی اس میں نہیں کہ ان چیزوں میں سے اسے کچھ مل جائے. عموماً لوگ کن چیزوں پر نحال ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے ڈریمز ہوتے ہیں، یہی چیزیں جو ان کو ملی ہوئی تھی، کوئی خوبصورتی کے پیچھے ہے اور کوئی پاور کے پیچھے ہے اور کوئی کسی اور چیز کے پیچھے ہے، انسانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو ہر چیز مل گئی، لیکن ان کی چاہت کچھ اور ہے. تو ہم میں سے کسی کو اس میں سے کوئی چیز ملی ہو یا نہ ہو، ہمارا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ ہماری چاہت یہی رہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں، اور آخرت میں جب بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جب دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہیں، ایسی کمپنی کی تلاش کریں، ایسے دوستوں کی تلاش میں ہوں، ایسے لوگوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یعنی قرآن جو ہے یہ ایک ربانی کلام ہے، انسانی نہیں، کیونکہ یہ واقعہ جو یوسف علیہ السلام کی کہانی تھی یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، زیادہ زیادہ تورات میں تھا. اور تورات کس کے پاس تھی؟ چند یہودی علماء کے پاس، صرف وہی پڑھتے پڑھاتے تھے، عوام کو نہیں بہت سی باتیں پتہ تھی، کوئی پریس کا دور نہ تھا، تورات کی کاپیز عام اویلیبل نہیں تھی، اگر اویلیبل ہوتی بھی تو آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ایک شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا وہ اس بہترین درجے کا کلام پیش کر دے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا اس کو. آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے چند لائنیں لکھ کر دیں، 10 غلطیاں کریں گے اس میں. اور ایک شخص جس نے کبھی کتاب کھولی نہ ہو، قلم نہ اٹھایا ہو، ایک حرف نہ لکھا ہو، وہ ایسا کلام پیش کرے، انبلیویبل. تو اسی فرمائے یہ غیب کی خبریں جسے ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے اس بات پر جمع ہو رہے تھے. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے. اشارہ ہے پلاٹنگ یا پلان کی طرف جو اخوان یوسف کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف. یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی دور کرتی جاؤں کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ فرعون کے زمانے سے پہلے کا ہے. جس دور میں یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اس وقت ایک عرب حکمران وہاں پر حکومت کر رہا تھا جس کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا ہے، ہکسوس کنگز. 500 سال تقریباً یوسف علیہ السلام کے خاندان نے ایک طرح سے حکومت میں بھی رہے اور عزت کی زندگی بسر کی. پھر اس کے بعد جب دین دنیا دونوں میں نالائق ہوئے تو کمزور ہو گئے، اور پھر فرعون جب پاور میں آیا تو اس نے ان کو غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو، اور ان سے ذلت آمیز کام لیے جس کی تفصیل قرآن پاک کے دیگر حصوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ آپ حریص ہوں، بمؤمنین، ایمان لانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل مکہ کو آپ بہترین قصص سنا رہے ہیں، بہترین احکامات دے رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے پیغام پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں. ایمان لانا دراصل اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا ہے، چھوٹا بننے پہ راضی ہونا ہے، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کی بات کے مقابلے میں لوگ عام طور پر اپنی عقل، اپنے جذبات، اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی اور خود ساختہ فلسفوں کے پیچھے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتے. یعنی ان لوگوں کو ایمان لانا کیوں مشکل ہے؟ کیا آپ ان سے ایمان لانے کی کوئی قیمت وصول کرتے ہیں، اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ ان کو بغیر کسی معاوضے کے قرآن سنا رہے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خالصتاً خیرخواہی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی ہمدردی میں ایک سچے جذبے کے ساتھ انہیں یہ پیغام دے رہے تھے، لیکن اکثر لوگ ماننے کو تیار نہ تھے. اسی حقیقت کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. وَكَأَيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی، من آیتن، آیات میں سے، نشانیوں میں سے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جن پہ لوگ گزرتے ہیں، دن رات ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہم انہا موردون، وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. انسان اگر کسی بھی وقت آسمان کی طرف نظر دوڑائے، پوری توجہ کے ساتھ آسمان پہ نظر آنے والی نشانیوں کو دیکھے، دن کے وقت مختلف طرح کے بادل یا چمکتا سورج یا خود آسمان کی وسعت اور اس کا رنگ، رات کے وقت چمکتے ستارے، چاند، اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے سرسبز باغات، مضبوط پہاڑ، وسیع سمندر، جھیلیں اور دریا، صحرا اور جنگل، پھر اسی طرح درختوں پہ لگے ہوئے پھل، پھول، ان کے مختلف طرح کے ذائقے، خوشبو، رنگ، ان کے فائدے، تاثیر، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف طرح کی خصوصیات، بے شمار چیزیں ہیں، انگنت. لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انہیں دیکھ کر اپنے رب کو یاد کریں، اپنے خالق کو پہچانیں اور اس کے آگے جھک جائیں. انسان اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مروب ہوتے ہیں. مثلا کوئی بڑی بلڈنگ دیکھ لیں، ان کی حیرت گم ہو جاتی. اسی طرح کوئی اور مونیومنٹ دیکھیں یا بنی ہوئی چیز جو انسانوں نے بنائی ہو، تو عموماً اس پر بہت تعریف کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اتنا کچھ جو بنایا، جو رب العالمین ہے، اس کی بنائی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر دن رات منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس پر بنانے والے کی تعریف کم ہی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ کسی وقت اگر تعریف کریں بھی تو صرف ان چیزوں کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے سبق تو لیتے ہی نہیں. کیونکہ یہ نشانیاں صرف تعریف کے لیے بھی نہیں، یہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ انسان ان سے کچھ سیکھے، عبرت حاصل کرے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لاتے اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں. پہلے درجے میں تو بہت سے لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، پھر اگر ایمان لے بھی آتے ہیں تو شیطان ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں ایک سپریم بینگ کی طرح، سب سے بڑی ہستی، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، بتوں کو، دیوتاؤں اور دیویوں کو. اور بہت سے لوگ جو بتوں کو نہیں بھی مانتے، کسی آبجیکٹ کو خدا نہیں بھی کہتے، تو بھی ریاکاری جیسے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ہم اپنی ساری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کریں. لیکن جب لوگ عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، اوروں کو خوش کرنے کے لیے، اوروں کو دکھانے کے لیے، یا لوگوں کی نظروں میں جشنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، خود ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اور کس لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے. لیکن ہمارا وقت ہو یا ہمارا مال ہو یا ہماری صلاحیتیں ہوں، ان میں سے کتنی چیزیں خالصتاً اللہ کے لیے ہیں کہ جن میں کوئی اور شریک نہ ہو؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بچنے دے. ورنہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز اور طرح ہے, اگر آپ لوگوں میں پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرح ہے, تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو نماز آپ کی اللہ کے لیے تھی وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھی, لیکن جو لوگوں کے سامنے آپ نے پڑھی اس میں لوگوں کے شریک ہونے کی وجہ سے اس کی کوالٹی کو آپ نے بہتر بنا لی, تو گویا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا, وہ دوسروں کے لیے تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے بھی شکوا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے, اور ان سے بھی کرتے ہیں جو اللہ کو پہچان کر ایمان لانے کے بعد اس میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اَفَأَمِنُوا, کیا بھلا وہ امن میں آ گئے, مطمئن ہو گئے, بے فکر ہو گئے, ان تَأْتِيَهُمْ کہ آئے ان کے پاس, غاشیتن ڈھانپنے والی, من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب میں سے, یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بے فکر ہو گئے ہیں کہ ایسا عذاب آئے جو ہر چیز پہ چھا جائے, جو ہر چیز کو ڈھانپ لے, مثلا پانی کہ جس میں سب ڈوب جائیں, مثلا کہ آندھی اور ریت جس میں سب دب جائیں, کوئی زلزلہ کہ جو یا زمین کا دھنسنا کے لوگ نیچے اتر جائیں اور زمین برابر کر دی جائے. اگر انسان زمین کی کریشن کو دیکھے تو اب بھی جگہ جگہ سیلابیں پھوٹتے ہیں اور زمین کا کرش جو ہے وہ کوئلے کی طرح جل رہا ہوتا ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. تو اگر زمین کا کوئی ایک حصہ پھٹ سکتا ہے اور اس میں سے آگ نکل سکتی اور اس میں سے دھواں نکل سکتا ہے, تو کیا دوسرا نہیں پھٹ سکتا؟ اگر زمین کے ایک حصے پر کوئی تباہی آ سکتی ہے تو کیا دوسرے پر نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے سبق سیکھتے ہوں کہ زمین کے ایک حصے پر آنے والی مصیبت سے دوسرے حصے کے لوگ ڈر جاتے ہوں کہ اللہ ہم کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ پچھلی اقوام پر آنے والے عذاب اور زمین کے مختلف حصوں پر آنے والی آفات اور تباہیوں سے مثال دیتے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ کیوں بے خبر ہو گئے, کیوں بے فکر ہو گئے کہ ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا. او تأتیہم الساعة, یا آ جائے ان کے پاس گھڑی یعنی قیامت کی, کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان پر کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے؟ کیونکہ قیامت کیا ہے؟ اچانک آنے والی آفت ہے. کسی کو اس کے آنے کا دن, کسی کو اس کے آنے کا وقت نہیں معلوم کہ وہ کس وقت آ جائے گی. تو کیا وہ اس سے بے فکر ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی قیامت آ سکتی ہے یا بڑی آ سکتی, اور بغتتاً اچانک آ سکتی. وہم لا یشعرون, اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں, انہیں احساس بھی نہ ہو کہ آج کا دن ان کے لیے کیسا دن ہے. اب دیکھیں کہ انسان کی بے بسی روز نظر آتی ہے اس کو, اگر وہ کچھ بھی احساس کرے. ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں, کیا ہمیں اپنی مرضی کا موسم ملتا ہے؟ اگر ہم چاہ رہے ہوں کہ آج سورج نکلے تو ضروری ہے کہ سورج نکلے, یا ہم چاہ رہے ہوں کہ آج ٹھنڈی ہوا چلے تو ضروری ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلے, یا اگر ہمارا دل چاہ رہا ہو کہ آج بادل ہونے چاہیے تو کیا بادل آ جاتے ہیں؟ نہیں, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ جو دن اور رات کا تغیر ہے اور دن اور رات میں ہونے والی تبدیلیاں, اس میں انسان کے لیے کافی عبرت, کافی سبق, لیکن بہت کم لوگ اس سے سبق لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر انسان اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا اور اس کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے. سورۃ النحل میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آتا ہے. اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, کیا وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان پر زمین کو دھنسا دے, یعنی زمین ان کو سویلو کر لے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان پہ عذاب وہاں سے آئے جہاں کا انہیں احساس بھی نہ ہو, شعور بھی نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم, یا ان کے چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, ضروری بھی نہیں کہ وہ رات کو آرام کر رہے ہوں یا دن کو سو رہے ہوں، وہ کہیں جا رہے ہوں، رستے میں ہوں. جیسے آپ نے وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے اور اچانک زمین پٹ جاتی ہے اور وہ سڑک پہ جانے کی بجائے اس کھڈے میں جا گرتی. او یاخذہم فی تقلبہم، کسی وقت بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، روک نہیں سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں پکڑ لے خوف کی حالت میں کہ ان کے سامنے دوسرے پکڑے جا رہے ہیں اور پھر ان کی بھی شامت آ جائے. فان ربکم رؤوف الرحیم، بس بے شک تیرا رب رؤوف الرحیم ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود مہلت دیے چلے جا رہا ہے. قل ہذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، دانائی کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، معرفت تام کے ساتھ. انا، میں بھی، ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کرے. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دین اسلام کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور صراط مستقیم کی دعوت کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کی عبادت کا سبق سکھانا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تو سارے پیغمبروں کا راستہ یہی تھا. جتنے بھی رسول دنیا میں آئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ لوگوں اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ. اور پھر یہ سب علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تقلید کے طور پر نہیں کہ ہاں وہ حضرت آدم نے ایسا کیا تھا اور حضرت نوح بھی یہی کہتے تھے یا حضرت موسیٰ نے یہی کہا تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، نہیں. علی بصیرت، پورے شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی طرف بلائے وہ صرف ایک رسم یا روایت پوری نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی طرف بلانے والے کے اندر اگر کنوکشن نہ ہو، وہ خود پوری طرح اس پر کنوینسڈ نہ ہو، تو وہ دوسروں کو اس کی طرف نہیں بلا سکتا. مثلاً اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اگر آپ کے اندر آخرت کی فکر نہیں، تو آپ دوسروں کو اس کی طرف بلا ہی نہیں سکتے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہوتی ہے آپ دوسروں کے سامنے بھی اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں. تو جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے نہایت سوچ سمجھ کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. اور بصیرت کیسے آتی ہے؟ علم کے ساتھ. اور پروفٹس کا علم کیا ہوتا ہے؟ وحی، اللہ کی طرف سے آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک لوگوں کو کسی چیز کی طرف نہیں بلایا، وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. غار حرا میں بھی جب جاتے تو عبادت کر کے واپس آ جاتے. تنہائی اور گوشہ نشینی آپ نے اختیار کی ہوئی تھی، لیکن واپس آ کر کسی اور کو نہیں کہتے تھے تم بھی میرے ساتھ غار پہ چلو. لیکن جب آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو پھر آپ نے واپس آ کر کیا کیا؟ حضرت خدیجہ کو یہ بات بتائی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، پھر دیگر لوگوں کو اس کی طرف بلایا. تو اسی طرح کوئی بھی شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہو، اللہ کی طرف دعوت دینا چاہتا ہو، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کے اندر بصیرت ہو، سمجھ بوجھ ہو، دین کا علم ہو، شعور ہو. کیونکہ اگر آپ کسی کو ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس کا آپ کو خود بھی نہیں پتا، تو آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب کہاں سے دے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ لہذا دین کی دعوت کوئی رسم نہیں، بلکہ کیا ہے؟ پوری طرح شعوری کیفیت کا نام ہے، سوچ سمجھ سے اس کام کو کرنے کا نام ہے. وسبحان اللہ، اور ساری تعریف پاکی اللہ کے لیے ہے. یعنی انسان اللہ ہی کی طرف بلائے اور اللہ ہی کا نام بلند کرے، اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ ہی کی تسبیح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، والارض اور زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے. ومن فیہن، اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں، یعنی ان سب چیزوں کے اندر، یعنی آسمان میں جو مخلوق ہے یا زمین میں جو مخلوق ہے، جو بھی کریچرز ہیں، وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا اسٹائل اور اپنا طریقہ ہے، لیکن ایک بات سب میں کامن ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ سب اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو انسان کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ کہ وہ بھی اپنے رب کی پاکی بیان کرے. فرشتوں کا کلام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جب بات کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا. وہ اس کے بغیر بھی جواب دے سکتے تھے لا علم لنا، لیکن انہوں نے پہلے اللہ کی تسبیح کی پھر جواب دیا. تو اسی طرح جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ خود بھی اللہ کی تسبیح کرتے اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. اور یہی دراصل سچا دین ہے کہ جس میں لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، کوئی بزرگوں اور شخصیات سے نہیں یا انسانوں کی کرامات سے نہیں بلکہ اللہ سے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. خالص توحید کی دعوت، وہ دعوت جو ابراہیم علیہ السلام نے دی اور جو باقی تمام پیغمبروں نے دی. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، یعنی انسان ہی، فرشتے نہیں بھیجے. جیسا کہ آتا ہے نا سورۃ فصلت میں لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، لیکن اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے زمین پر بلکہ انسان بھیجے ہیں پیغمبر بنا کر. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. من اہل القرى، بستی والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھتے کہ کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس آیت میں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر انسانوں میں سے انسانوں کے پاس بھیجے، بلکہ جنوں کی طرف بھی انسان پیغمبر بھیجے. جن پیغمبروں کا ذکر نہیں ملتا. اور اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے بھی نہیں بھیجے. بہت سے لوگ اس بات میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نور سے بنے ہیں کہ انسان ہیں، اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ انسان ہی ہیں. تو نور سے تو فرشتے بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر ترجیح دی ہے، پیغمبر فرشتوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پہلے رسول بھی انسان تھے اور آپ کو بھی اللہ نے انسان ہی پیدا کیا، فرشتہ نہیں. اور اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں عبرت پکڑنی چاہیے کس سے؟ گزری ہوئی قوموں کے حالات سے. تو دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر زمین میں سیر کرے، چلے پھرے، تو اس کے چلنے پھرنے کا بھی ایک مقصد ہے. بہت سے لوگ ہالیڈیز پر جاتے ہیں، بیچز وغیرہ پر ادھر ادھر، صرف دنیا کی رنگا رنگی دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں سیر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سبق حاصل کرنا. ٹھیک ہے، آپ اگر سی سائڈ پر بھی جاتے ہیں تو آپ وہاں بھی اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں. اور پھر یہ کہ دنیا کی رونق اور دنیا کی رنگا رنگی کھو جانے کے لیے نہیں ہے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا تقوی ضروری ہے. اور اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہے، اور اس روز وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اندر خدا کا خوف ہوگا۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اگر عقل ہے تو یہ ساری باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، کس سے؟ اپنی قوم سے۔ وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہوں سے مراد یہاں قوم ہے، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، تحقیق، جھوٹ بولے گئے۔ پیغمبروں نے پیغام دن رات پہنچایا لیکن لوگوں کے اندر سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ دوسری طرف لوگ کیا سمجھتے رہے؟ کہ پیغمبر سچی بات نہیں کر رہے، وہ من گھڑت باتیں سنا رہے۔ تو کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ کس کے پاس؟ پیغمبروں کے پاس۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب حالات اپنی انتہائی شدت کو پہنچ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے رات کی انتہائی تاریکی سے دن نکلتا ہے۔ تو جب بھی کسی انسان پر کوئی مشکل طویل ہو جاتی، حتیٰ کہ پیغمبروں کے ساتھ بھی، جب ان کی مخالفت شدید ہو گئی اور مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی، اور یوں لگا جیسے پیغمبروں کی بات ختم ہو کر رہ جائے گی، تو اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا، پیغمبروں کی مدد کی اور اپنے رسولوں کو اللہ نے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جب آپ مکہ میں تھے تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آخری سال کتنا مشکل تھا، اور پھر آخری سال میں بھی آخری مہینہ اور آخری دن جب آپ نے ہجرت کی، تو وہ وقت کیسا تھا؟ قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ کہاں پر کیا ہوا تھا؟ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا، اور یہ طے پایا کہ سب مل کر اگر آپ کو قتل کریں گے تو پھر بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، اور پھر لوگ بھی سلیکٹ ہو گئے، اور وہ رات کے وقت پلان کے مطابق اپنی جگہوں پر بھی آ گئے۔ انہوں نے گھر کا گھیرا بھی کر لیا، اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ آج رات بس آخری رات ہے پیغمبر کی۔ تو وہی رات آپ کی مکہ سے نکلنے کی رات تھی، اور آپ اپنے گھر سے کیسے نکلے تھے؟ کیا کہتے ہوئے، کیا پڑھتے ہوئے؟ جی، سورۃ یاسین کی آیت، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون۔ اب وہ کھڑے ہو کر پہرہ دے رہے ہیں کہ کس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور ہم مل کے کٹھے وار کریں گے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے لے جاتے ہیں۔ جب تک کسی قوم کے اندر کچھ بھی خیر باقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ نہیں کرتا۔ لیکن جب پیغمبر یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، جیسے نوح علیہ السلام، وہاں بھی تو یہی ہوا تھا نا، سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا کہ بس جس نے ماننا تھا مان چکے، اس سے زیادہ اب کوئی نہیں مانے گا۔ اسی طرح باقی پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو قوم کیا کر رہی تھی، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور کس طرح لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر اللہ نے کس کو بچایا، ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کس طرح بچایا، صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کس طرح بچایا۔ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا۔ جاءہم نصرنا، جب حالات اپنی شدت اختیار کر گئے تو ہماری مدد آ گئی۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نجات دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ کہاں سے؟ دشمنوں کے گھیرے سے، نبی کو اور مومنوں کو۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ اب اہل مکہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کی امت آخری امت تھی، لہذا یہ بات تو ڈیسائیڈڈ تھی کہ ان انکار کرنے والوں کو اکٹھا برباد نہیں کیا جائے گا جیسے اور بستیوں پر عذاب آیا ایسے مکہ پر نہیں آئے گا. لیکن کیا ہوا, ایک ہی سال کے بعد جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار ائمۃ الکفر جو تھے وہ مارے گئے. اور اس طرح جن لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين, مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 جو ہے وہ بھی اس آیت کی وضاحت کرتی. اس میں آتا نا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچی حتیٰ کہ وہ ہلا مارے گئے. وزلزلوا, اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, خبردار اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے. اور پھر اللہ کی مدد آئی, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے.